السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 سورہ نمبر 21. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ 16 جز ہمارے مکمل ہو چکے ہیں, 17 ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں. جیسے کہ جب بھی کوئی نیا جز شروع ہوتا ہے یا نیا سورہ ہم شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں ضرور یہ خیال آتا ہے کہ اچھا اب تک ہم نے جو حاصل کر لیا اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا یا آیا ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں. اور جیسے کہ پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ قرآن پڑھنے والے اپنے آپ کو بدل نہ لیں. یعنی یہ قرآن انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے, ایک دوسری ہی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے. قرآن پڑھنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے, اللہ کے حقوق پورے کرنے والے, جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے, نرمی, تکبر کا جن میں شائبہ تک نہیں پایا جاتا. تو کیا یہ صفات آج ہم میں آ رہی ہیں یا ان صفات سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کرتے جا رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں یا ہم یہ سوچیں کہ اچھا قرآن پڑھنے والے بالکل ہی اب مکمل ہونا چاہیے, ان میں کوئی کمی نہ ہو. ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے. اور اگر کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے تو سمجھیں وہ غلط ہے, کیونکہ انسان ہے اور انسان سے کچھ نہ کچھ لغزشیں, خطائیں, کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. لیکن انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں اچھائیوں کو پیدا کرتا رہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. کیونکہ یہ جو مکی صورتیں ہیں, سورہ انبیاء جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, مکی صورتوں میں آخرت کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ تنبیہ ملے گی. توحید, رسالت اور آخرت کا ذکر مکی صورتوں میں کثرت سے ہم کو ملتا ہے, یعنی ایمانیات ثلاثہ کا ذکر. تو ہم دیکھیں گے کہ سورہ انبیاء جو کہ نبی کی جمع ہے, اور ضروری نہیں کہ اس میں انبیاء کا جو سورہ انبیاء کا نام جو رکھا گیا ہے تو اس میں سب انبیاء کا بہت تفصیل سے ذکر ہے. نہیں, بعض اوقات ہم دیکھیں گے کہ بہت مختصرا ہم گزر جائیں گے نبیوں کے واقعات سے, یا بعض کا تو صرف ذکر یعنی نام ہی آیا ہے. جیسے ذوالکفل کا نام آیا ہے اس میں, یہ بھی نبی تھے. انبیاء ہو سکتا ہے علامت کے طور پر اس کا نام رکھا گیا ہو اور یہ نبی کی جمع ہے کیونکہ اس میں بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے. تو سورہ انبیاء میں 7 رکوع ہیں, 112 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طہٰ اور سورہ انبیاء یہ مکے کے شروع کے دور کی سورتیں ہیں. اب یہاں پر عبداللہ بن مسعود کا قول ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات ہماری لا علمی اور نا سمجھی کی وجہ سے ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کسی صحابی کے قول کو ہم حدیث کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ صحابی کا قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کے شروع کے دور کی صورتیں, یہ 4 صورتیں اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں. اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ کیونکہ ان صورتوں میں قرآن کا ذکر کیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے, ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے. سورہ طہٰ میں ہم نے پڑھا تھا, اس میں ذکر نماز ہو گئی یا پھر قرآن ہے, ذکر کی بہت اہمیت پر زور دیا گیا ہے. انبیاء کا ذکر ہے, اس میں وارننگ دی گئی ہے ان لوگوں کو جو اس بات کو نہیں مانیں گے, قرآن کی آیات کو, قرآن کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو ان کو وارننگ دی گئی ہے. تو اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت قدیم ہیں صورتیں, یا قدیم دولت ہے میری اور میری کمائی ہے. تو بہرحال اب ہم کو یہ کیسے ہم جانیں گے, یا ہمارے پاس کیا معیار ہوگا جانچنے کا کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے, یا مکہ کے دور کی بھی کب کی نازل کردہ ہے, کہ مکے کے ابتدائی دور کی یا جو دوسرا سٹیج تھا اس وقت کی یا پھر جو آخری دور مکے کا. اس دور کی ہے. تو اگر ہم کو ایک چھوٹا سا اس کے لیے جو ہم کو کلیو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں یہ, تو ہم ان آیات کا سائز دیکھیں گے کہ کتنی لمبی لمبی آیات ہیں. آیتوں کا سائز جتنا چھوٹا ہوتا ہے سمجھے وہ مکہ کے بالکل شروع کے دور کی صورتیں ہیں, یعنی اغلب امکان ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ 100% شیور ہے, یعنی سمجھے 90% کے امکانات ہیں کہ یہ مکے کے ابتدائی دور کی صورتیں ہیں. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں زیادہ آیات آتی ہیں اور آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو یہ مکی دور کی کہلاتی ہے. جیسے کہ سورہ طہٰ ہم نے پڑھا تھا, اس میں 8 رکو تھے اور 135 آیات تھیں, تو کم رکو ہیں اور آیات کی تعداد زیادہ ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں 20 رکو ہے اور 200 آیات ہیں. تو 20 رکو میں 200 آیات جبکہ یہاں پر صرف 8 رکو میں 135 آیات ہیں. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ مکی صورتوں کی خاص خصوصیت ہے کہ اس میں آیات جو ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بہت گہرائی والی ہوتی ہیں. ایک اس میں ردھم ہے, شاعری ہے, موسیقیت ہے, یا ورلڈ فلو بہت ہی بہترین ہے, بہاؤ ایسا ہے جسے صاف و شفاف چشمہ جیسے بہتا ہے, تو ویسا بہاؤ آپ کو ملے گا. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے تو وہاں پر چشمے کا بہاؤ بہت ہی تیز ہوتا ہے, تو آپ کو مکی صورتوں میں بھی یہ خاصیت ملے گی. جیسے کہ پہاڑی دریا ہوتا ہے جس کی چوڑائی کم ہوتی ہے گہرائی زیادہ ہوتی ہے, مکی آیت میں بھی ہم کو یہی بات ملے گی کہ چوڑائی کم لیکن گہرائی زیادہ ہے. تو چھوٹی چھوٹی آیت ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ پائی جاتی ہے, گہرائی پائی جاتی ہے. جبکہ مدنی دور میں کیا ہے, بہاؤ کم ہو گیا ہے, چوڑائی زیادہ ہے. مدنی آیات طویل ہوتی ہیں, جیسے کہ آیت الکرسی کی آپ مثال لے لیں کہ ایک ہی آیت ہے لیکن اس میں کتنے سارے جملے ہیں. پھر شریعت کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں مدنی آیات میں, زبان سادہ ہوتی ہے, جبکہ مکی دور میں ایک طرح سے ملکوت غنا پایا جاتا ہے, ردھم ہے, ریمنگ ورڈز پائے جاتے ہیں, جبکہ مدنی صورتوں میں صاف اور واضح آیاتیں شریعت کے احکام دیے گئے ہیں. مکی صورتوں میں خاص طور سے جو ہم کو ذکر ملتا ہے, توحید, رسالت اور آخرت کا ذکر ہم کو بار بار ملے گا, ایمان پر پرزور دعوت دی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے. آخرت کا تصور ان کے لیے بالکل اجنبی تھا, اس کے متعلق وہ شک و شبے میں مبتلا تھے. اور اگر آخرت کو یا قیامت کو مانتے بھی تھے تو اس کے تعلق سے ان کا الگ الگ عقیدہ تھا. کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اگر آخرت قائم ہوئی بھی تو ہمارے یہ جو دیوی دیوتا ہیں یہ ہماری سفارش کروا دیں گے, یا ہم نے ان کو خوش کیا ہے دنیا میں لہٰذا وہاں پر یہ ہمیں نجات دلا دیں گے, یہ سفارشی ہوں گے. تو ایسے مختلف قسم کے ان کے عقیدے تھے. تو سورہ طہٰ میں ہم نے ذکر کی اہمیت پڑھی اور اختتام پر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بات نہیں مانتے یا سنتے تو ٹھیک ہے, آپ بھی انتظار کریے اور یہ بھی انتظار کریں. تو ایک طرح سے وارننگ تھی, تنبیہ تھی اس میں. جس مضمون سے سورہ طہٰ اختتام کیا گیا اسی سے سورہ انبیاء کا آغاز ہو رہا ہے. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صورتوں میں کس طرح سے باہم رابطہ پایا جاتا ہے, ایک دوسرے سے مربوط ہے صورتیں اور ایک دوسرے کا پیئر بھی کہلاتی ہیں. کچھ علماء نے اس کے بارے میں بہت کام بھی کیا ہے کہ قرآن کی صورتوں اور قرآن کی آیات کا آپس میں رابطہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک صورت دوسری صورت کا پیئر ہے, کہ کس طرح سے ایک آیت پہلی آیت اور آخری آیت دونوں سیم ہیں اور دونوں کا مضمون بالکل یکساں ہیں. تو اس پر بہت سارا کام ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. آگے دیکھتے ہیں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کیا بات ہم سے ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. اقترب قاف را با سے ہے, قریب آ گئے للناس لوگوں کے لیے, حسابهم ان کا حساب, وهم اور وہ ہیں کہ فی غفلت غفلت میں, معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں, یہ اعراض برت رہے ہیں. ما یاتی ہی نہیں آتی ان کے پاس, من ذکرین ذکر میں سے, میں ربہم ان کے رب کی طرف سے, محدثن کوئی نئی بات یا تازہ نصیحت, الا استمعوہ تو اس کو یہ لوگ بتکلف سنتے ہیں، وہم یلعبون اور کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک طرح سے چونکایا گیا ہے، اقتربا قریب آ چکی ہے۔ حدیث میں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے، بعثت انا والساعت کہاتین، میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی میرے بعد بس قیامت ہی ہے، کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں نہیں ہے۔ تو سنبھلنا ہے تو میری دعوت پر سنبھل جاؤ، کیونکہ اب کوئی ہادی اور بشیر آنے والا نہیں ہے، یا نہ ہی کوئی نذیر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اقتربا، ایک طرح سے ڈرایا بھی جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، چونکایا جا رہا ہے۔ کس کو؟ لوگوں کو۔ کس کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ حسابہم، ان کا حساب۔ تو حساب سے چونکایا جا رہا ہے، یا حساب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حساب کتاب قریب آ لگا ہے، جبکہ وہ اس حساب کتاب کی پرواہ کیے بغیر اعراض برت رہے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ جیسے اس کو بہت ہی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں آسانی سے، کہ بچے کا ایگزام ہے سمجھیں، اور ابھی بس صبح ایگزام ہونے والا ہے، اب رات کا وقت ہے، اور بچہ اس وقت کچھ ویڈیو گیمز میں لگا ہوا ہے، کچھ کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے، یا کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو بالکل ایگزام سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ ایک ماں ہونے کے ناطے ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر والے سارے ہی اس بچے کو کیا کریں گے؟ زود و کوب کریں گے، اس کو نصیحت کریں گے، اس کو ڈرائیں گے، اس کو الرٹ کریں گے کہ کل تمہارا امتحان ہے اور تم اس طرح سے ابھی کھیل کود میں لگے ہوئے ہو۔ کہیں گے نہیں کہیں گے ہم لوگ؟ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، کہ قریب آ گئے ہیں لوگوں کے حساب کتاب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہے، اس سے اعراض برت رہے ہیں، اس کو بہت ہی لائٹ لیا ہوا ہے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر حساب کی بات آئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حساب کیا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس۔ تو جس کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوتا ہے، وہی اپنے ساری چیزیں کاؤنٹ کرتا رہتا ہے کہ اچھا مجھے فلاں فلاں چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک کیشئر ہوتا ہے، دن بھر جتنا اس کے پاس پیسہ آتا ہے اس سب کا ایک ایک حساب رکھتا ہے، کیونکہ اس کو رات کو مالک کو حساب دینا ہوتا ہے۔ اگر ذرا سا کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کام پر مامور ہوتے ہیں، تو اگر پیسوں کی کہیں کوئی کمی بیشی ہو جاتی کہ اچھا فلاں چیز صبح سے لے کر شام تک اتنی چیزیں بکی ہیں اور ان چیزوں کی قیمت اتنی آنا چاہیے تھا، اس میں اب 10 روپیے کم ہیں، تو وہ چیز وہ کیشئر کو جو ذمہ دار تھا اس کو وہ 10 روپیے اپنے پاس سے پے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ مالک کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ تم نے کسی سے پیسے لیے یا کسی کو پیسے واپس دیے تو زیادہ دے دیے، مجھے بس اتنی چیزیں بکی ہیں لہٰذا اتنے کا حساب مجھے چاہیے۔ تو اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو کیشئر ہوتا ہے یا جو اس طرح کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کتنی باریکی سے ہر چیز نوٹ کرتا جاتا ہے اور بہت باریکی سے حساب رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے رات میں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ تو سیم یہی سچویشن ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والی ہے کہ اس دن ہر کوئی قیامت کے دن کیسے آئے گا؟ تنہا آئے گا، اکیلا آئے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی وہ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکے گا کہ کوئی اس کو تھوڑا سا کچھ دے دے، اسے سپورٹ کر دے، نہیں، ہر انسان کو اکیلے آنا ہے، فردن فردن آنا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، کوئی کسی کو سپورٹ کرنے والا نہ ہوگا۔ تو کیا ہم نے اپنے اس حساب کتاب کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہونا پڑے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ کیونکہ بڑے افسوس سے بات کہی جا رہی ہے، اور یہ وہی انداز ہے جو سورہ نبا میں ہم پڑھتے ہیں، اما یتساءلون عن النبا العظیم، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں، عن النبا العظیم، جس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی شک و شبہ ہے کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی، یقیناً وہ آئے گی۔ تو یہاں پر جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اور میں اتنا قریب قریب ہیں، اور آپ نے اپنی دو انگلیاں اٹھائی تھیں، ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، آپ نے اپنی انگلیاں اٹھا کر بتائی تھیں کہ بازو والی انگلی سے دوسری انگلی کتنا قریب ہے، آپ اس سے سوچ لیں۔ پھر بعض اوقات انسان غفلت برتتا ہے، سوچتے کہ اچھا قیامت تو کب قائم ہوگی پتہ نہیں، لیکن حدیث میں یہ مضمون بھی ہم کو ملتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامہ، کہ جو مر گیا یہ جسے موت آ گئی تو بس اس کی قیامت سمجھو قائم ہو گئی۔ تو یہاں پر افسوس کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے حساب کتاب کی پرواہی نہیں ہے، ان کو اپنے حساب کتاب کی کچھ فکر ہی نہیں ہے، وہ ذرا غور نہیں کرتے، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، ایک ایک پل کا ان کو حساب دینا پڑے گا ہر انسان کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ کیا کچھ کر کر آیا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض برت رہے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ حساب کتاب سے نہیں ڈرتے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہی ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا کہ صحابہ کرام حساب کتاب کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بار بار کہا کرتے کہ کاش میں درختوں پر اڑنے والی وہ چڑیا ہوتا جو آرام سے چر چگ لیتی ہے، جس کا کوئی حساب نہیں ہونے والا، یا کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا کہ جلا دیا جاتا اور اس کا کوئی حساب نہ ہوتا۔ اور اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حساب کتاب کی فکر کے بنا پر ان کے آنکھوں کے گرد کالی کالی دو نالیاں پڑ گئی تھیں، وہ اتنا روتے تھے کس لیے، حساب کتاب کے ڈر سے کہ حساب لیا جائے گا۔ تو آخر حساب کیا ہوگا یا حساب کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ لفظ روزانہ بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں، ایک سبجیکٹ کے طور پر بھی۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میتھ سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اگر آپ میتھ نہیں لیتے ہیں خصوصاً بوائز، تو آگے فیوچر میں ان کے لیے کوئی فیلڈ ہی باقی نہیں رہتی، چاہے وہ انجینئرنگ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، ان کے لیے ضروری ہے میتھس۔ ہم دوسرے سبجیکٹ کی ٹیوشن نہیں لگاتے لیکن میتھس کی ضرور لگاتے ہیں۔ تو حساب انسان کی زندگی کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور انسان کی دوسری زندگی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دوسری زندگی کا آغاز ہی حساب کتاب سے ہوگا، جیسے کہ سورہ مریم میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ سارے لوگ قیامت کے روز اللہ کے حضور تنہا حاضر ہوں گے۔ کیوں تنہا حاضر ہوں گے؟ تاکہ ان سے حساب کتاب لیا جائے، اس روز ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن آخر الامم واول من يحاسب يقال اين الامه اين الامه الاميه ونبيها فنحن الاخرون الاولون، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہیں، لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا، پکارا جائے گا امی نبی کی امت اور خود ان کا نبی کہاں ہے، بس ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے حساب کیے جانے والے ہیں۔ اور حساب کتاب جو ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ بغیر کوئی ترجمان کے اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے، اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلواته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، اگر نماز درست ہوئی یعنی سنت کے مطابق تو وہ بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ ہوئی تو ناکام اور نا مراد ہوگا۔ اب آپ اس سے سوچ لیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے اور اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ہمارے یہاں تو کتنے لوگ ہیں نا جن کو نماز کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، کیونکہ اس میں کمی بیشی بھی نہیں ہونا چاہیے نماز میں، بالکل سنت کے مطابق ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ویسی ہو، ورنہ جو نماز کے حساب میں فیل ہو گیا تو سمجھے وہ مارا گیا۔ پھر ہر چیز کا حساب ہوگا، چاہے چھوٹا عمل کیا یا بڑا عمل کیا، چھوٹی سی نیکی کی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا، بڑی سے بڑی اگر کوئی نیکی ہوگی اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ تو جس نے جو کچھ کیا ہوگا ضرور اس کا حساب ہوگا، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں اپنا حساب کتاب خود کرنے والوں کے لیے قیامت کے روز حساب دینا آسان ہوگا۔ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للارض الاکبر وانما یخف الحساب یوم القیامہ الا من حاسب نفسه فی الدنیا، رواہ الترمذی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو، کیونکہ جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا، قیامت کے روز اس کا حساب ہلکا ہوگا۔ ترمذی میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ حساب کی فکر ہم ہونی چاہیے کہ ہم کو ہر چیز کا حساب دینا ہے، ایون ہم کو جو نعمتیں دی گئی ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم اس روز نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ ایون ٹھنڈا پانی ہم جو پیتے ہیں، اب آپ دیکھنے کے دن بھر میں سے ہم کتنی دفعہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، الحمدللہ آج تو ہم سب کے پاس وہ نعمت ہے فریج جس میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ تو گرمی میں تو ہر کوئی کسی بھی طرح سے اپنے لیے سہولت پیدا کرتا ہے کہ اسے ٹھنڈا پانی ملے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں پیش کی گئیں، کھجور تھا، ٹھنڈا پانی، کھجور دی گئی، ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، اور سائے کی جگہ آپ بیٹھے تھے۔ تو وہی والی حدیث ہمیں ملتی ہے، نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول ما یسأل عنہ یوم القیامۃ یعنی العبد من النعیم ان یقال له الم نسیح لک جسمک ونرویک من الماء البارد، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگوں سے نعمتوں کے سلسلے میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا ہم نے تیرے بدن کو صحت نہ دی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہ کیا۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو ضروری ہے ہمیں اس کا ذکر کرنا، کیونکہ ہم اس سے بہت غفلت برتتے ہیں اور اس چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اور یہ سب چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، یہ کیوں ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم احساس کریں کہ ہم جو روز مرہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب کے بارے میں ہم سے حساب لیا جائے گا، ان سب کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ آپ بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا آج ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی صحیح جواز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں وجہ سے یہ وقت ہمارا ایسے ہی گزر گیا تھا، یا فلاں نعمت تو نے دی تھی لیکن بس وہ ہم نے ایسے ہی لٹا دی، گزار دی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں یا ان کی اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ تب آپ سوچ لیں کہ صحت اور فراغت، آج جس کو صحت دی گئی اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں صحت دی گئی تھی، تم نے کیا کیا اس صحت کو پا کر؟ کوئی اللہ کی راہ میں دین کے کام میں اپنا وقت اپنی صحت کو لگایا؟ اور تمہیں فرصت دی گئی تھی، فراغت تھی تمہیں، اگر کوئی ان میرڈ ہے تو اس کے پاس تو بہت فرصت ہے، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو بھی اس کے پاس فرصت ہے، ہم سب کے پاس فرصت ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایک کام جو کہ ایک گھنٹے میں ہو سکتا ہے اس کے لیے دو دو گھنٹے لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگ اسی کام کو 15 منٹ میں نپٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے کہ اتنا وقت دیا تھا، دن کے 24 گھنٹے تھے تمہارے پاس، ان 24 گھنٹوں میں تم نے کیا کیا؟ نہ عبادات ڈھنگ سے کی، نہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے تم نے کوئی وقت لگایا، تمہیں تو صحت، فراغت، نعمتیں سب کچھ ملی ہوئی تھیں۔ اور وہ جو بہت ہی مشہور حدیث ہے 5 چیزوں والی، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیام من عند ربه حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناه، وعن شبابه فیما ابلاه، وعن ماله من این اکتسبه، وفیما انفقه، وماذا عمل فیما علم، رواہ الترمذی، حدیث حسن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹنے دیے جائیں گے جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے لے، عمر کس کام میں کھپائی، جوانی کس کام میں بسر کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا۔ اب آپ سوچ لیں کہ یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کتاب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں حساب دینے سے، جبکہ ان کو ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی سے مشکل حساب نہیں لیا جائے گا، آسان حساب بھی ہوگا۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اتنی پیاری یہ آیات لگتی ہیں کہ جس شخص کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اسے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف خوشی خوشی واپس لوٹے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی قلتو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الحساب اليسیر، آسان حساب کیا ہے؟ قال ان ينظر في كتابه فيتجاوز عنه انه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشه هلك رواه احمد حدیث حسن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سنا تو کہا کہ اے اللہ کے نبی آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نام اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نام اعمال پر اس روز بحث شروع ہو گئی اے عائشہ وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی آسان حساب لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی احادیث تھی جن کی بنا پر صحابہ کرام اتنی زیادہ کانشیس رہا کرتے تھے کہ ان کو صرف اپنے حساب کتاب کی فکر رہا کرتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری زندگیوں میں اتنی زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، جبکہ صحابہ کرام یہ وہ لوگ تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو عشرہ مبشرہ میں تھے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ سوچتے کہ کاش تنکا ہوتے یا چڑیا ہوتے جن سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ تو حساب کتاب کی فکر یقیناً ان کو چین نہیں لینے دیتی تھی، لیکن کیوں؟ جبکہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ تھیں۔ تو بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ ان کو اپنی نیکیوں سے زیادہ گناہوں کی فکر ہوا کرتی تھی، وہ اپنی نیکیوں سے زیادہ گناہوں پر نظر رکھتے تھے۔ بعض وقت غفلت وہاں بھی آ جاتی ہے جہاں پر نیکیاں زیادہ آ جاتی ہیں۔ شیطان بہکاتا ہے ہمیں کہ اچھا تم تو بہت نیک ہو گئے ہو، تمہاری تو ایک نماز نہیں چھوٹتی، تم تو تہجد گزار بھی ہو، تمہارے تو کوئی روزے نہیں چھوٹتے، تم تو نفل روزے بھی رکھتے ہو۔ جب نیکیوں کی کثرت ہونے لگتی ہے تو بعض اوقات شیطان اس طرح سے غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، اور پھر برائیوں کے تعلق سے وہ لاپرواہ ہوتا چلا جاتا ہے اور صرف اس کو نیکیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ شیطان نیکیوں پر اس کو خوش کرواتا رہتا ہے، اب وہ انسان کو اپنے گناہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر وہ دیکھتا ہے اپنی نیکیوں کو خود سے، اور سوچتا ہے کہ اچھا اتنی تو نیکیاں کر رہے ہیں، دن رات تو یہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دن رات نیکی کے کام کر رہے ہیں، اب اگر دو چار گناہ کر بھی لیے تو کیا اس میں قباحت ہے؟ تو جب انسان اپنے گناہوں سے لاپرواہ ہوتا ہے تو یہی وہی بات آ رہی ہے کہ یہاں پر وہم فی غفلت موردون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کرام اس بات کو سمجھ گئے تھے، اسی لیے وہ نیکیوں پر نظر نہیں رکھتے تھے۔ اگر ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سوچیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ تو انہوں نے کتنا خوش ہونا چاہیے تھا کہ اب وہ تو بڑے ولی اللہ ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر کسی کو ولی بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا دلی دوست، لیکن میرے لیے تو یہ درست نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ولی بناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی دفعہ ابوبکر صدیق کی تعریف کی، سب سے اچھے انسان، انبیاء میں سب سے افضل اللہ کے رسول کو کہا جاتا ہے، انسانوں میں سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے افضل البشر۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کو کتنی فکر کھائی جاتی تھی۔ تو آج ہمارا حل کیا ہو گیا کہ ہم نیکیاں تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہم گناہوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف نیکیوں کا پڑلا بھی بھاری ہو رہا ہے اور دوسری طرف گناہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں فائدہ کیا ہوا؟ پڑلا تو برابر ہو گیا، جو اینڈ رزلٹ ہے وہ تو پھر زیرو ہوا نا، کہ نیکیاں بھی برابر گناہ بھی برابر۔ جتنی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں گناہوں کی طرف سے اتنے ہی لاپرواہ ہوتے جاتے ہیں۔ نیکیوں کے بارے میں ہم حساس بہت ہیں لیکن گناہوں کے بارے میں ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے خصوصاً مومنین کے لیے، صراط مستقیم کی طرف جانے والوں کے لیے، کہ وہ اپنی برائیوں کو اپنی مجبوری سمجھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات دین پڑھنے والے اپنے بڑوں سے بے ادبی، بدتمیزی، بد لحاظی برتتے ہیں. کیوں؟ وہ سوچنے کہ یہ تو ہمارا جائز حق ہے، ہم چونکہ دین فالو کریں لہٰذا ہم سپیریئر ہو گئے، اور جو دین فالو نہیں کر رہے وہ ہم سے کمتر ہیں، ہم جس طرح جس لہجے میں چاہے بات کریں. دین فالو نہ کرنے والوں کو حقارت سے دیکھنا، یہ بھی ایک طرح سے غفلت ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام ہوں، وہ لوگ اپنی نظر نیکیوں کی بجائے گناہوں پر رکھتے تھے، یا ان سے جو غلطیاں یا چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی تھیں ان پر اس کی زیادہ نظر تھی. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ بھی ایک بات ہمیں لگتی ہے، ایک ریزن نظر آتا ہے کہ کیوں ان کی نظر اپنی کوتاہیوں پر زیادہ تھی، جبکہ نیکیاں وہ لوگ کثرت سے کرتے تھے. تو چونکہ یہ خطائیں بہت کم تھیں، بہت چھوٹی موٹی چیزوں سے ہوتی تھیں جو انگلیوں پر کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، لہٰذا اسی بنا پر اس پر ان کی نظر زیادہ تھی. اور جب یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، خطائیں بڑھ جاتی ہیں، تو اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں حساب دینا ہے، جس طرح صحابہ کرام فکر مند ہوا کرتے تھے، جس طرح صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو بھولتے جاتے تھے اور اپنی خطاؤں پر نظر رکھتے تھے. انہیں احساس تھا، انہیں فکر دامنگیر تھی کہ ہم سے حساب کتاب لے لیا گیا تو ہم تو مارے گئے، کیا حال ہوگا ہمارا. اور یہ حساب کی فکر انہیں چین سے سونے نہیں دیتی تھی، وہ مزید نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے اور اپنے گناہوں پر کڑی نظر رکھتے تھے تاکہ ان سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے. اس لیے کہا گیا کہ ان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ ہے کہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. محدثن نئی، حدثہ کے معنی ہوتے ہیں، حدیث سے بات کو بھی کہتے ہیں لیکن قدیم کے مقابلے میں نئی بات. تو کوئی بھی نئی نصیحت، یعنی قرآن کی کوئی بھی آیات نازل ہوتی ہیں، اتنا اہم قرآن نازل ہو رہا ہے، اتنی اہم آیات نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا ایک کلام، ایک میسج، ایک پیغام ہے، اتنے بڑے پیغام کو چھوڑ کر وہ کھیل کود میں لگے ہیں، تماشوں میں لگے ہیں، یا سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں. یل ابون لام عین با سے ہے. تو کوئی بھی تازہ نصیحت جب ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں، غور سے سنتے بھی نہیں ہیں، بس ایسے ہی لاپرواہی کے ساتھ سنتے ہیں اور کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں. یعنی قرآن کی جو بھی نئی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اور انہیں سنائی جاتی ہے، لیکن وہ اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں لیتے. اور یل ابون، اس کی بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں، اور کھیل سے مراد دراصل یہی زندگی کے سارے بکھیڑے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل لوگ دنیا میں کرتے رہتے ہیں، آخرت سے غفلت برتتے ہیں. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے، اسے غور سے نہیں سنتے، بلکہ کھیل اور مذاق کے طور پر سنتے ہیں. تو انسان کوئی بھی چیز کو مذاق میں کب لیتا ہے؟ جب وہ اس کو اہم نہیں سمجھتا. یعنی وہ لوگ قرآن کی اتنی اہم آیات کو، یہ وارننگ کو، تنبیہات کو بہت ہی لائٹ لیا کرتے تھے، اس پر کوئی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے نزدیک، اس پر غور و فکر نہیں کرتے تھے. تو یہ لفظ قرآن میں ہمیں کئی جگہ ملتا ہے، وہم یلعبون. ویسے تو اللعب یا لعاب، لام عین با اس کا مادہ ہے، اور جو ہم اردو میں اس کے معنی کہتے ہیں کہ منہ سے بہنے والی رال ہیں. لیکن لعیبہ یا فلان یلعبو لعیبن کے معنی ہوتے ہیں بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنا، بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنا. اور قرآن میں آپ نے یہ لفظ بارہا پڑھا ہوگا، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لعب بچوں کے کھلونوں کو کہا جاتا ہے. یہاں پر عرب ممالک میں بچوں کے جو ٹوائے ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر ایسل ورلڈ وغیرہ ہے، تو یہاں پر ایسل ورلڈ وغیرہ کے لیے جو نام انہوں نے دیے ہیں، العاب کا نام دیے ہیں. تو بچے بھی کھلونوں سے کیا کرتے ہیں؟ بس ایک دل لگی ہوتی ہے نا ان کی. کھلونے کوئی کارآمد چیز تو نہیں ہوتے، یہ کھیل کود، کوئی بامقصد لوگ تو کھیل کود میں پڑے نہیں رہتے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جب قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، کوئی سورت اترتی ہے، تو اس کو غور سے سنتے نہیں ہیں، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اور کھیل کود میں پڑے ہیں، یعنی بے مقصد کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں اور بڑے ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا بچوں کو تو کام ہی ہے، کھیلنا چھوڑو ان کو، ہم اپنے کام سے کام کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ کبھی بھی ماں باپ نہیں بیٹھ جاتے کھیلنے کے لیے، یا بڑے لوگ نہیں بیٹھ جاتے کھیلنے کے لیے، بلکہ اس کو بچوں ہی کا سمجھا جاتا ہے کہ کھیلنا بچوں ہی کا کام ہے۔ تو اب جب بڑے بھی کھیل کود میں لگ جائیں تو آپ سوچیں کہ کیا وہ کوئی سنجیدہ کام ہوگا؟ تو انسان کب اس میں لگا رہتا ہے؟ لہو و لعاب میں، کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ بھی وہی ہے کہ لاہیتن قلوبہم و اسر النجوا الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر و انتم تبصرون۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کہ تم آنکھیں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے۔ تو لاہیتن لہف سے ہے، جیسے یل ابون لعب سے ہے، لام عین با لعب، بے مقصد چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اور اسی طرح سے لہو، اللہو ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے۔ یہ بات آپ خاص طور سے نوٹ کریں، اللہو یا اللہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے لہو تو، یعنی جس کے معنی یہ ہوئے کہ کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگ جانا، لہو تو بکزا و لہی تو انکزا، کہ کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگ جانا۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ جان رکھو دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، پھر ہر وہ چیز جس سے کچھ فائدہ یا لذت حاصل ہو اسے بھی لہون کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہم کو قرآن میں ملتی ہے، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا، اگر ہم چاہتے کہ کھیل بنائے تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔ تو اسی لیے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، مطلب عورتیں ہیں، بچے ہیں، گھوڑے ہیں، چاندی، زیورات، ساری چیزیں، تو اس کو لہو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے۔ انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے پیغامات کے، اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، یعنی قرآن جو اتنا اہم کلام نازل ہوا ہے، اس سے ہٹ کر اس کو ایک طرف رکھ کے، اس کو غیر اہم سمجھ کر وہ کسی اور کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے، لگا رہتا ہے، تو مطلب اس نے ایک اہم چیز کو، اپنے مقصد کو چھوڑ کر وہ غیر اہم کام میں لگ گیا۔ جیسے ابھی ہم نے پہلے پڑھا کہ جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے، یا کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگ جانا۔ مثال کے طور پر آپ چولہے پر کھانا بنا رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ آنے والے ہیں اور کھانا آپ کو پروسنا ہے، دینا ہے کھانا۔ اب آپ نے اس وقت کسی کا، ایسے ہی کوئی سہیلی کا فون آ جاتا ہے کہ اچھا فلاں جگہ سیل لگا ہے۔ اب آپ نے چولہا بند کر دیا اور آپ باتوں میں لگ گئے کہ اچھا کہاں سیل لگا ہے، کتنا ہے، کیا کیسے مل رہا ہے، اور آپ اسی باتوں میں لگی رہیں، اور ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو گیا، کھانا نہیں بنا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ مقصد سے ہٹ گئیں اور غیر اہم کام میں لگ گئی، جبکہ اس وقت اہم کام کیا تھا؟ کہ آپ کھانا بناتی وقت پر۔ تو اسی طرح سے قرآن میں یہ لعب اور لہو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے مقصد کام، مقصد سے ہٹا دینے والا کام۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے، امت وسط لتکون شہداء علی الناس، تم امت وسط ہو، تم کو حق کی گواہی دینا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امت وسط ہیں ہم، ہم عدل کے گواہ، عدل کی گواہی دینے والے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نائب کی حیثیت سے ہم دنیا میں ہیں یہاں پر۔ اب آپ بتائیے کہ اب یہ سارے کام چھوڑ کر اگر ہم سب لوگ صرف یہ چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جائیں، دنیا کو، زندگی کے ایسے غیر اہم کاموں کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تو بتائیے پھر جو ہمارے آنے کا مقصد تھا وہ تو حل نہیں ہوا نا، جس کام کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا، انسان کو جس لیے تخلیق کیا گیا۔ تو لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دل غافل ہو کر بیکار کاموں میں مشغول ہیں، یعنی ان کے دل آخرت کی فکر سے غافل ہو گئے ہیں اور اب وہ بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ کیا صحیح طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کیئر ہی نہیں کرتے, دے ڈونٹ کیئر, وہ اگنور کرتے ہیں, وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں, جوائے میں لگے ہوئے ہیں, اس حقیقت سے ناواقف ہیں یا حقیقت کو جانتے ہوئے بھی وہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو اس پوری صورت میں اسی طرح سے لگے گا کہ جیسے تنبیہ کی جا رہی ہے, وارننگ دی جا رہی ہے, اور اس کو یہ لوگ اگنور کر رہے ہیں. تو یہاں پر اصل حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی, اس کے لیے تیاری کر لو, اور حساب کتاب بھی ہوگا. تم حساب کتاب سے کیسے منہ موڑ سکتے ہو؟ تم کو تو آخر کر حساب کتاب دینا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ بشر ہے ہم جیسا, تو بھلا ان کی بات پر ہم کیسے ایمان لائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ان کو بتا رہے تھے اس کو وہ غیر اہم سمجھتے اور الٹا اللہ کے رسول پر الزامات لگاتے, کبھی شاعر, کبھی مجنون, کبھی کاہن کہتے. تو لاہیتن قلوبہم, ان کے دل کھلاڑی ہو گئے ہیں, کھیل میں لگے ہوئے ہیں وہ. ہم کو ایک امیج جو نظر آتا ہے آج دنیا میں, کھیل کا ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر کوئی بس گیمز میں لگا ہوا ہے, اسی میں انوالو ہے. اسپورٹ چینلز آپ دیکھ لیں, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کھیل اتنا اہم ہو گیا ہے کہ بعض لوگ جمعہ کی نماز تک کے لیے نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ ٹرننگ پوائنٹ پر ہوتا ہے گیم, بہت ہی ایسا وقت ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ہار یا جیت فائنل ہونے والی ہے. یا فلموں میں دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں, ڈرامے میں یا بیکار کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ. تو سارا کا سارا زور, آج اخلاق, کردار, سب کچھ کس پر ہے؟ کھیل, کھیلوں پر. ایڈکشن ہو گیا ہے یہ تو اصل میں, ایک طرح سے کہ ایک نشے کی طرح لوگوں کو اس کی لت پڑ گئی, عادت پڑ گئی ہے. تو انہیں چونکایا جا رہا ہے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لو, ذرا غفلت سے ہوش کی دنیا میں آ جاؤ کہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے, تم ذرا سوچو تو صحیح. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل ہی کھلاڑی بن گئے ہیں, وہ کھیلوں میں مست مگن ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم کتنا انسان ہر چیز کا حساب کتاب رکھتا ہے, اس کو ہر چیز کا اسکور کا بہت اس کو فکر ہوتی ہے کہ اچھا میچ میں رنز کتنے ہوئے ہیں, آؤٹ کتنے لوگ ہوئے ہیں, گولز کتنے ہوئے ہیں. اسکور بورڈ پہ اس کی نظر ہوتی ہے, اسٹاک ایکسچینج پہ اس کی نظر ہوتی ہے, رپورٹس کارڈ ہے, دنیا کی آبادی کتنی ہے, ہر چیز کی اس کو فکر ہے. لیکن اس کو اگر فکر نہیں ہے تو اپنے حساب کی اس کو فکر نہیں ہے کہ میرا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور میرے اعمال نامے میں کیا کیا چیزیں جا رہی ہیں, میں کیا اعمال نامے میں ثبت کر رہا جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم ان سے بالکل ہی بری ذمہ ہو جاؤ, نہیں, اس کو زندگی کا مقصد نہ بنا لیا جائے. تفریح جائز ہے, تفریح سے بڑھا کر مقصد نہ بنائے اس کو. کھیل کود سے منع نہیں کیا گیا ہے, بلکہ کھیل کود کو مقصد بنانے سے منع کیا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر 10 منٹ 15 منٹ کے لیے کوئی چیز کر لینا, تفریح کے طور پر کھیل کود لینا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن زندگی کا مقصد ہی کھیل کود ہو تو پھر یہاں انہیں کے لیے کہا گیا کہ لاہیتن قلوبہم, کہ ان کے کھیل کود میں یہ لوگ پڑے رہتے ہیں اور ان کے دل دوسرے ہی فکروں میں منہمک ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے, کہ تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے. اب آپ بتائیں کہ اتنی اہم آیتیں آ رہی ہیں, اس کے باوجود انسان اس کو نہ سنے, کیونکہ قرآن پڑھنے اور سننے کے بعد ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ آرام سے گزر جائیں اور اس کے بارے میں غور و فکر نہ کریں. کیونکہ قرآن اللہ کی آیات ہیں ہی ایسی, اس کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ اس کو سن کر دل ضرور پگھلیں گے, دل ضرور مائل ہوں گے. تو یہ لوگ سنتے ہیں لیکن اس طرح سے قرآن کا مذاق بنا لیتے ہیں کہ قرآن کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, یہ تو فرسودہ کہانیاں ہیں, پرانی باتیں ہیں. بھلا آج کے دور سے قرآن کا کیا تعلق ہو سکتا ہے, یہ تو 1400 سال پرانی بات. تو قرآن کو مذاق میں لیتے ہیں, بعض مسلمان بھی آج اللہ کے کلام کا مذاق بنا لیتے ہیں, حقیر سمجھ لیتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں, تکبر آ جاتا ہے ان کے اندر. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو ہمیں معلومات ہے, ہماری جیسی معلومات کسی کو نہیں ہے. اگر انسان سوچ لے, سب سے پہلے اس کو جہاں جانا ہے قبر میں, اور قبر کے حساب کتاب کا انسان سوچ لے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی جنازے کے ساتھ گئے تو اس قدر روئے کہ آنسو سے مٹی تر ہو گئی, اور آپ نے فرمایا کہ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, کہ اس کے لیے تیاری کر لو, اے میرے بھائیو اس کے لیے کچھ تیاری کر لو. اور عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ عذاب قبر کا کچھ حصہ دیکھ لو تو اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر, مسلم کی روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دے. سوچ لیں ذرا, اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو ہنسیں کم روئیں زیادہ, عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بھول جائیں اور بستیاں چھوڑ کر میدانوں اور جنگلوں میں جا بسیں. سوچیں ذرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں اور ہم غفلت میں موڑے ہوئے ہیں, اس قرآن کو اہمیت نہیں دیتے. آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں لوگ اس قرآن کے بارے میں, اس زمانے میں بھی کرتے تھے, اہل عرب سرداران قریش سرداران مکہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے. پہلی بات تو قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور کبھی سوچ بھی لے کہ اچھا یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو کہتے کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے آخر یہ تم ہی تو جیسا ہے, ہم جیسا انسان ہی تو ہے, تو بھلا بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے, کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ اب تکبر کا انداز تو دیکھیں, افتاتون السحر وانتم تبصرون, تم تو بڑے پہنچے ہوئے ہو, تم تو بڑے انٹیلیجنٹ ہو, تم تو بڑے ذہین ہو, فہم و فراست والے ہو, تو تم کو بھلا کیسے یہ یقین آ سکتا ہے کہ بھلا اس شخص پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ان لوگوں کی سرگوشیاں تھیں, بڑے بڑے سردار آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے, ان کو سب سے بڑی جو فکر لاحق تھی اللہ کے رسول کے دعوت کے مقابلے کی فکر تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ شخص تو نبی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو ہم جیسا انسان ہے, کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, بیوی بچے بھی رکھتا ہے, آخر اس میں ایسی کیا بات ہے جو اس کو ہم سے ممتاز کرتی ہو؟ ہاں لیکن اس شخص کی باتوں میں ایک جادو ہے, اس کی شخصیت میں ایک سحر ہے, جو بھی اس کی بات سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اس کی بات ہی نہ سنو اور اس سے میل جول ہی نہ رکھو, کیونکہ اگر تم ان کے قریب گئے باتیں سنی تو تم خود ان کے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے. وانتم تبصرون, افتاتون السحر وانتم تبصرون, پھر کہ تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنسے جاتے ہو. وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ لا تسمعوا ھذا القرآن, کہ یہ قرآن کو تم سنو نا, والغوا فیہ, اس میں تم خلل ڈال دو, خوب تالیاں پیٹو خوب شور کرو کہ قرآن سنے ہی نہ آئے, کسی کے کانوں پر ہی نہ پڑے. اور جس چیز کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا الزام لگاتے تھے ہم خود جانتے ہیں, سیرت محمد بن اسحاق جو کہ بہت مشہور سیرت نگار گزرے ہیں, انہوں نے خود لکھا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ جو کہ ابو سفیان کا خسر تھا, تو اس نے سرداران قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں خود جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی, تو لوگوں نے کہا ابو الولید تم پر پورا اطمینان ہے, ضرور جا کر بات کرو. جب وہ پہنچے اللہ کے رسول کے پاس تو اس نے, آپ دیکھیں وہ لوگ اس وقت بھی کتنی جچی تلی بات کرتے تھے, زبان دانی میں وہ لوگ بہت مشہور تھے, باتیں کرنے میں ان کو مہارت حاصل تھی. اس نے کہا کہ بھتیجے ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو, اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو, تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے, ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا, اس کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی, باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنا دیا. بھتیجے اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا ہے تو آؤ ہم سب مل کر تم کو اتنا روپیہ دے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار بھی مانے دیتے ہیں, بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں, اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم کو واقعی سوتے یا جاگتے میں کچھ نظر آنے لگا ہے تو ہم سب مل کر بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں. اب یہ باتیں وہ کرتا جا رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے. جب وہ بول چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو الولید جو کچھ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کہہ چکے یا اور کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ آپ نے فرمایا، اچھا میری سنو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ سورت کی آپ نے تلاوت کی۔ عتبہ پیچھے زمین پر ہاتھ ٹیکے غور سے سنتا رہا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں سجدہ بھی آیا تو اس نے سجدہ کیا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلُ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے لیے اپنی قوم پر رحم کریے۔ اب جب یہ عتبہ واپس آیا، اور یہ واقعہ ہم کو احادیث کی کتاب میں بھی ملتا ہے، بیہقی میں ابن ہشام جلد اول، وہاں پر بھی ملتا ہے واقعہ۔ تو جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ ابو الولید، جو شکل تم لے کر گئے تھے اس شکل کے ساتھ واپس نہیں آئے ہو۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر وہ گیا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا، کہو ابو الولید کیا کر آئے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، واللہ یہ شعر نہیں ہے، نہ سحر ہے اور نہ کہانت۔ اے معاشر قریش، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں رنگ لا کر رہیں گی۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پر نہ ہوگا، دوسروں پر ہوگا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ لوگوں نے کہا، واللہ ابو الولید، تم پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے۔ اس نے کہا، یہ میری رائے ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک صاحب فراست دشمن تعریف کر رہا ہے اس کلام کی، کس کی؟ جو کلام اللہ کے رسول پر نازل ہو رہا تھا، اور اس نے خود کہا کہ واللہ یہ شعر نہیں، نہ سحر ہے نہ کہانت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لوگ پریشانی میں، بوکھلاہٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات لگا رہے تھے۔ آگے کی آیت میں ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 5 میں، کبھی کہتے شاعر، کبھی کہتے یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کبھی کہتے کہ یہ پورا زندہ خواب ہے۔ تو ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ آپ اسے لگائیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ اور پھر اس قرآن کو، اس قرآن کی اتنی اہمیت تھی، اس کے اس میں وہ ردھم، اس میں وہ چاشنی پائی جاتی تھی کہ کوئی بھی سن کر اسے اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ تو فیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے بھی جب اس قرآن کو سنا تو اس کی صداقت پر وہ ایمان لے آئے فوراً، کہنے لگے کہ اتنا بہترین کلام ہے یہ۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کا وہ اثر تھا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے، لوگ کہتے کہ یہ محمد کے پاس نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کر دیتا ہے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ تو ایسی آپ کی کیا شخصیت تھی جس کا سحر تھا؟ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت۔ تو یہ اثر ہوتا جا رہا تھا قرآن کے نزول ہونے کے بعد، قرآن کا جیسے جیسے نزول ہوتا جا رہا تھا۔ اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ تو ہم ہی جیسا ایک بشر ہے، ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے، کہ تم آنکھوں دیکھے یہ پھندے میں پھنس جانا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، قرآن کی آیات کو ماننا، اس پر ایمان لانا، ان کو یہ بات جادو لگتی تھی۔ اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، شدت پسند ہو گئے ہیں، یہ تو بس دن رات قرآن قرآن ہی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کلام کی طرف آئیں تو صحیح، قرآن ہی تو زندگی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں صراط مستقیم پر لے جانے والی واحد کتاب ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 4، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کے اتنے خطرناک، اتنے جھوٹے پروپیگنڈوں کا، ان کی سرگوشیوں کا، ان کے ساری مہم کا، ان کی ساری پلاننگ کا، جو ایک کمپین چلائے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے خلاف، اس دعوت کے خلاف، اس قرآن کے خلاف، ان سب کا جواب کیسے دیا گیا؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے کبھی پلٹا کر کوئی جواب نہیں دیا کہ تم لوگ جو کچھ بھی باتیں بناتے ہو سب اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، خواہ زور سے کہو، خواہ چپکے چپکے کانوں میں پھونکو، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے، وہ ہوا سمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ تم سرگوشیاں کرو یا زور سے بات کرو، تم جو آپس میں سرگوشیاں کر کے میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہو، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک دائی کا کردار، کہ وہ لوگوں کی باتوں پر اپنی بھی زبان دراز نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کا مددگار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب سے بڑھ کر۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ بل قالوا ادغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتین بآیت کما ارسل الاولون۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قالوا ادغاث احلام، ادغاث دعاد غین سا دغثا، دغثن کی جمع ہے ادغاث، خشک اور تر، گھاس اگر جمع ہو جائے، مٹھی بھر گھاس جس میں خشک اور تر سب چیزیں جمع ہو جائیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ادغثو ریحان، خشک گھاس یا شاخیں جو انسان کی مٹھی میں آ جائیں، اور اس کی جمع ادغاث سناتی ہے۔ اور اسی بنا پر پھر قالو ادغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں، یعنی پریشان اور بے معنی خوابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خواب ایسا جو ملتبس ہو جائے، یعنی جس میں شک پڑ جائے، جس کا مطلب واضح نہ ہو، اس کو ادغاث احلام کہا جاتا ہے، یعنی پریشان اور بے معنی یا پراگندہ خواب۔ تو وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ اب آپ ان کی بوکھلاہٹ دیکھیں، ان کا گھبرانا آپ دیکھیں، کہ اس قرآن کی دعوت کے سامنے وہ لوگ کتنے بے بس ہو گئے تھے، کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا الزام لگائیں اللہ کے رسول پر، اور خود ہی الزام لگاتے، خود ہی اس کی تردید کرتے چلے جاتے۔ پہلے ایک الزام لگاتے، پھر کہتے نہیں یہ نہیں یہ ہے، پہلے کہا ادغاث احلام ہے، پراگندہ خواب ہیں، یہ کہنے لگے نہیں بل افترا ہو، بلکہ یہ تو گھڑ لی ہے اس نے بات، اس شخص نے نعوذ باللہ گھڑ لی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خود انہوں نے گھڑ لی ہے۔ پھر کہا نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ یہیں پر آپ ان کی بوکھلاہٹ کو دیکھیں، ان کی پریشانی کو اور گھبراہٹ کو آپ دیکھیں، کہ ان کو خود کو بھی کوئی چیز یقین نہیں تھی کسی بات کا، کہ کیا ہو رہا ہے یہ، وہ خود کنفیوز تھے۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو شاعری ہے۔ فلیاتین بآیتین کما ارسل الاولون، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ تو قرآن سنتے تھے، وہ سمجھتے بھی تھے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، قرآن سے فرار چاہتے تھے یہ لوگ، کیونکہ قرآن جو اگر صدق دل سے سنتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کا دل قرآن سن کر نہ پگھلے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر اٹھے، اور جب قرآن ہر جگہ سنایا جانے لگا، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کے خلاف، اور ایک مہم ان لوگوں نے شروع کی، اور ان لوگوں نے پہلے سے پلان بنا لیا کہ جیسے ہی لوگ حج کے لیے آئیں تو جا کر ہر جگہ جا کر اللہ کے رسول کے خلاف بات کی جائے، آپ کے خلاف سب کو بدگمان کر دیا جائے، اور قرآن کے خلاف اس طرح سے پروپیگنڈا کیا جائے کہ کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ ویسے تو یہ پورے سال کے 12 مہینے وہ یہ کام کرتے رہتے، لیکن خصوصاً حج کے موقع میں کثرت سے ان لوگوں نے اپنے آدمی پھیلا دیے۔ اب ہر خیموں میں پہنچ پہنچ کر یہ لوگوں کو خبردار کرتے کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اب ان باتوں کا اثر کیا ہوا، آپ دیکھیں اللہ کا کرنا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو کام نہ کر سکے، نہیں اتنے ہر گھر جا کے بتانا، وہ کام اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے لے لیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو بھی کرنا چاہے۔ اور ان لوگوں نے الزام کیا لگایا کہ ایک شخص ہے جو جادوگر ہے، اور کبھی کہتے کہ یہ کلام سے ہوشیار رہنا کیونکہ یہ کلام اس نے خود گھڑ لیا ہے، اور کبھی کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے، کبھی کہتے کہ یہ دیوانوں کی طرف سے ہے، یا کبھی کہتے کہ پراگندہ خیالات ہیں، کبھی کہتے کہ شاعرانہ باتیں ہیں اس میں، اور خیالات کی تکبندیاں ہیں، اور جس کا نام اس شخص نے کلام الہی رکھا ہے۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس قرآن سے دور کیا جائے اور بہکایا جائے، اور خود ہی پریشان تھے، اور یہ کام انہوں نے خود ہی اپنے لوگوں سے کروا دیا، اور اللہ کے رسول کی دعوت کو ہر گھر ہر خیمے میں پہنچا دیا، تو جتنی شہرت مسلمانوں کی کوششوں سے سالہ سال نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ نے وہ کام دشمن سے کروا دیا، دشمن کی مخالفانہ کوششوں سے۔ اب لوگوں کے دل میں خود بخود شوق پیدا ہوا کہ اچھا ہم سنے تو صحیح، ہم دیکھے تو صحیح کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ اور اسی میں طفیل بن عمرو دوسی کا ہم کو قصہ ملتا ہے۔ ابن اسحاق نے یہ روایت خود بڑی تفصیل سے بیان کی ہے کہ قبیلہ دوس کے ایک شاعر تھے، کسی کام سے وہ مکہ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی قریش کے چند لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور اللہ کے رسول کے خلاف بڑے ان کے کان بھرے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے سخت بدگمان ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ آپ سے بچ کر رہوں گا۔ جب میں دوسرے روز حرم میں گیا تو آپ کعبہ کے پاس کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں چند جملے جو پڑے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی بڑا اچھا کلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاعر ہوں، جوان مرد ہوں، عقل رکھتا ہوں، کوئی بچہ نہیں ہوں کہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکوں۔ آخر کیوں نہ اس شخص سے مل کر معلوم کروں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے اور جانے لگے تو انہوں نے بھی پیچھے پیچھے آپ کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ مکان پر پہنچنے کے بعد عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے خلاف مجھ سے کچھ باتیں کی ہیں اور میں اس قدر بدگمان ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ آپ کی آواز نہ سننے پاؤں، لیکن ابھی جو چند کلمے آپ کی زبان سے سنے ہیں وہ مجھے اچھے معلوم ہوئے، آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں قرآنی آیات پڑھ کر سنائی۔ وہ اسے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی وقت ایمان لے آئے اور پھر واپس جا کر اپنے باپ اور اپنی بیوی کو مسلمان کیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں خود ایسی تاثیر ہے، قرآن خود اپنے آپ میں اتنا اثر رکھتا ہے کہ سامنے والے کو مبہوت کر دے۔ اسی لیے وہ ساحر کہتے تھے نا، کیوں کہتے تھے وہ ساحر؟ کبھی کہتے یہ ساحرانہ کلام ہے، کبھی کہتے یہ شاعرانہ کلام ہے، کبھی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں ہیں۔ اسی لیے نظر بن حارث نے کہا تھا نا کہ یہ شخص تمہارے درمیان 40 سال گزار چکا ہے اپنی نوجوانی کے، سب سے سچا اور سب سے امین مانا جاتا تھا، خوش اتوار تھا، تو اس وقت تو تم نے کوئی الزام نہیں لگایا، اب جب اس کے بال سفید ہونے کو آ گئے تو تم کہتے کہ یہ ساحر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ بخدا وہ ساحر نہیں ہے، ہم نے ساحروں کو دیکھا ہے اور ان کی جھاڑ پھونک سے بھی ہم واقف ہیں۔ بخدا وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کی تکبندیاں بھی دیکھی ہیں۔ اور بخدا وہ شاعر بھی نہیں ہے، شعر کی تمام اصناف سے ہم واقف ہیں اور اس کا کلام ان میں سے کسی صنف میں نہیں آتا۔ اور بخدا وہ مجنون بھی نہیں ہے، مجنون کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اے سردارہ نے قریش، کچھ اور بات سوچو، جس چیز کا مقابلہ تمہیں درپیش ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے کہ یہ باتیں بنا کر تم اسے شکست دے سکو۔ اور اس کے بعد اس نے وہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ عجم سے رستم اور اسفندیار کے قصے لا کر سناتا رہتا تھا تاکہ لوگ قرآن سے ہٹ کر ان قصے کہانیوں میں دلچسپی لینے لگیں۔ اور کچھ دن ان لوگوں نے اس پر بھی عمل کیا، یعنی خود نظر بن حارث نے داستان گوئی شروع کر دی تھی، ہم سورہ لقمان میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم پچھلے رسولوں کی نشانیاں مانگتے ہو، فلیاتی نبی آیت کما ارسل الاولون، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ تم پچھلے رسولوں کی نشانیاں مانگتے ہو مگر یہ بھول جاتے ہو کہ ہر دھرم لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تھے۔ یعنی بات صرف کسی کو مسمرائز کر دینا نہیں ہے، یا بات کسی کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سحر زدہ کر دیں کہ آپ سے وہ بہت متاثر ہو جائے، بات تو یہ کہ وہ اس کلام کو سن کر ایمان بھی لائے اور عمل بھی کرے، یہ مقصد ہے قرآن کے نزول کا۔ تو پہلے جن لوگوں کے سامنے نشانیاں آئیں وہ اس کو دیکھ کر ایمان نہ لائے۔ دوسرے یہ کہ تم نشانے کا تو مطالبہ کرتے ہو مگر یہ یاد نہیں رکھتے کہ جس قوم نے بھی معجزہ آنکھوں سے دیکھ لیا اور ایمان نہیں لائے تو پھر وہ ہلاک ہوئے بغیر نہیں رہے، کیونکہ معجزہ آ جانا، نشانی آ جانا اور اس کے بعد ایمان نہ لانا، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو پچھلی قومیں تباہ اور برباد ہوئیں، ہلاک ہوئیں، کیونکہ وہ معجزہ آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہاری منہ مانگی نشانی نہ بھیجنا تو تم پر اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے۔ اب تک تم جو انکار پر انکار کیے جا رہے ہو اور تم کو پھر بھی عذاب نہیں آیا، تو کیا اب نشانی اس لیے مانگتے ہو کہ ان قوموں کے جیسا عذاب تم پر آئے؟ کیونکہ وہ قومیں بھی نشانیاں دیکھ کر ایمان نہ لائیں تو پھر وہ تباہ اور برباد کر دی گئیں، تو تم کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم پر ابھی تک عذاب نہیں آیا۔ یہ خاص اللہ کی رحمت تھی کہ عرب کے لوگوں پر اور خصوصاً قرآن نازل ہوتے وقت ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم نشانیاں مانگ رہے ہو، اگر نشانیاں ہی مانگنا تھا اور نشانیاں آ جائیں گے اور پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ گے تو اس میں سراسر تمہارا ہی خسارہ ہے. ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناها افہم یؤمنون. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی, اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی تم جو پہلے رسولوں کی نشانیاں مانگ رہے ہو تو پھر پہلے رسولوں کی قوموں پر عذاب بھی تو آیا, اور جن پر اگر عذاب نہ آیا تو ان کو کسی اور طرح سے آزمایا گیا. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر نشانیاں بھیج کر پھر تم کو عذاب میں ہم مبتلا کر دیں, تم کو ہلاک کر دیں؟ تو کیا پھر جب نشانیاں دیکھ لو گے کیا اس کے بعد ایمان لاؤ گے؟ تو پہلی بستیوں سے یہ سبق سیکھ لو. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے, تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. اب یہاں پر کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ یہ ہم ہی جیسا ایک بشر ہے, ہم ہی جیسے ایک انسان ہیں, تو بھلا یہ رسول کیسے ہو سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پہلے رسولوں کی نشانیاں تو مانگ رہے ہو کہ جیسی نشانیاں ان کے پاس آئیں یہ رسول کو بھی نشانی کیوں نہیں دی گئی؟ تو تم پہلے رسول کی نشانیاں تو مانگ رہے تھے, لیکن تم پہلے رسولوں کی طرف تو دیکھو کہ ان کو بھی ہم نے رسول بنایا تھا اور وہ بھی انسان ہی تھے. تو تم پوچھ لو پہلے لوگوں سے. اہل ذکر سے مراد یہاں پر اہل کتاب ہیں. تو پہلے جو نبی تھے وہ بھی سب کھاتے پیتے تھے, وہ بھی چلتے پھرتے تھے, وہ بھی زندگی گزار رہے تھے. تو کوئی نبی ہمیشہ نہیں رہا, سب انسان ہی تھے. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ پہلے رسول بھی تھے وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے. اگر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا تو پھر انسان کیا کہتا بتائیے؟ انسان یہی کہتا نا کہ اچھا یہ تو نور سے بنی مخلوق ہے, جب ان کو بھوک پیاس ہی نہیں لگی, ان کو کوئی خواہشات ہی نہیں, تو پھر نیک بننا کیا بڑی بات ہے؟ ہم بھی اگر ایسے ہوتے کہ ہمارے اندر سے خواہشات کا مادہ نکال دیا جاتا تو ہم بھی نیک بن جاتے, ہم تو انسان ہیں. تو پہلے جتنے رسول تھے وما کانوا خالدین, کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا, سب کو موت آئی. کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی نبی ہمیشہ نہیں رہا, ان کے بھی بچے تھے, ان کی بھی خاندان تھے, وہ بھی چلتے پھرتے تھے, وہ بھی کھاتے پیتے تھے, سارے کام کرتے تھے دنیا کے. تو کوئی بھی نبی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ انسان ہی بھیجا, کوئی فرشتہ نہیں بھیجا, کوئی اور مخلوق نہیں بھیجی. تو تم جو تقاضے کر رہے ہو, تمہارا تقاضا تو بالکل ہی عجیب سا تقاضا ہے, کیونکہ تم پہلے رسولوں کی جیسی نشانیاں تو مانگ رہے ہو لیکن تم یہ تو دیکھو کہ پہلے رسول بھی انسان تھے. تم اگر تم کو یقین نہیں تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو, اور یہاں اہل ذکر سے مراد دراصل اہل کتاب ہیں, کہ اس وقت یہود و نصارہ موجود تھے. تم پوچھ لو عیسیٰ علیہ السلام کون تھے, موسیٰ علیہ السلام کون تھے, انسان ہی تھے. کوئی نبی ہمیشہ نہیں رہا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ ہمیشہ رہے. اور یہیں سے وہ جڑ کٹ جاتی ہے اس عقیدے کی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے. کچھ لوگ اس بات پر خفا ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ لوگ گستاخ رسول ہیں, یہ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو موت طاری ہی نہیں ہوئی. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے کوئی نبی کو ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ ہمیشہ رہے زندہ. وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور ہمیشہ نہیں رہے وہ. تو لہذا ہر نبی بشر ہی تھا, انسان تھے, سارے نبی کھانا کھاتے تھے, یہ کوئی بڑی بات یا عجیب بات نہیں ہے. آپ دیکھیں آج بھی ہمارے پر صوفیزم کی وجہ سے ایسا عقیدہ ڈیولپ کر دیا گیا یا پروان چڑھا دیا گیا کہ نیک لوگ عام لوگوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے, نہ انہوں نے کھانا کھانا چاہیے پھر بھی وہ زندہ رہیں, نہ انہوں نے پانی پینا چاہیے پھر بھی اس کے اندر ان کے اندر طاقت رہے. ان لوگوں نے عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہیے, نہ وہ مسکرا سکتے ہیں, نہ وہ ہنس سکتے ہیں, نہ وہ بول سکتے ہیں, نہ زندگی کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز فیسلٹیز دی ہیں, فائدے دیے ہیں, نہ ان فائدوں سے وہ فائدے اس سے اٹھا سکتے ہیں, زندگی کی سہولیات کو وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ سوچ صوفیزم کی سوچ ہے, اور اس زمانے کے مشرکوں کی بھی یہی سوچ تھی کہ یہ تو بشر ہے ہمارے جیسا, کھاتے پیتے ہیں یہ سب نبی, تو کیسے ہم ایمان لائیں؟ اور آج بھی دیندار لوگوں کے تعلق سے یہی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ دیندار لوگوں کا مطلب ہے کہ انہوں نے عام لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چاہیے, عام لوگوں کے جیسے کام کاج نہیں کرنا چاہیے, عام لوگوں کے جیسا کھانا پینا نہیں چاہیے. تو کیوں بھائی, وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, وہ بھی بشر ہیں، جیسے عام لوگ کھاتے پیتے ہیں، عام لوگ ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، ان کو بھی حق ہے سارے وہی کہ وہ بھی وہی کریں۔ تو یہ اس وقت کی مشرکانہ سوچ تھی اور آج کے مسلمانوں کے صوفیوں کے خیالات بھی یہی ہیں۔ تو بہرحال آیت نمبر 9 دیکھیے، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ پہلے تو کہا گیا کہ اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی یہود و نصارہ سے پوچھ لو کہ بنی اسرائیل میں کون کون سے نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام، یہ سب جو انبیاء تھے، سب انسانی تھے، یہ کوئی اور مخلوق تھے؟ اور پھر پچھلی تاریخ کا سبق صرف اتنا ہی نہیں بتاتا کہ پہلے جو رسول بھیجے گئے تھے وہ انسان تھے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے تاریخ میں کہ ان کی مدد کے لیے، ان کے فتح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا، اور جتنے وعدے اللہ نے کیے تھے وہ سب کے سب پورے ہوئے، اور ہر وہ قوم برباد ہوئی جس نے رسولوں سے دشمنی مول لی یا رسولوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ تو اب اے اہل مکہ، تم خود بھی اپنا انجام سوچ لو، اگر آج تم رسولوں کی مخالفت کر رہے ہو، رسول کی مخالفت کرتے ہو، یا اس قرآن کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہو یا بات نہیں مانتے ہو، تو تم بھی اس انجام کے لیے تیار ہو جاؤ جو پہلے رسولوں کے دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اس وقت کارروائی کی کہ ان کو ہلاک کر دیا۔ اب حل بتایا جا رہا ہے مسئلے کا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فیہ ذکرکم، تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عرب ہیں، لیکن آیت سے واضح لگتا ہے کہ اس سے مراد انسان ہیں، ہر شخص، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے، اس میں ہمارا ذکر ہے، ہر انسان کا۔ ویسے تو دنیا میں اگر کوئی اخبار نکلتا ہے، اس میں اگر کسی کا نام آ جاتا ہے، یا کسی کو آپ کو پتہ چلے کہ فلاں جگہ آپ کا، فلاں کتاب میں آپ کا نام آیا ہے، یا فلاں جگہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، یا آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم بھاگے دوڑے جائیں گے نا کہ اچھا ہمارا نام آیا، ہم دیکھیں تو صحیح، ہمیں خود شوق ہوگا کہ اچھا کس چیز میں ہمارا نام آیا، ہم پڑھیں گے کہ ہمارا ذکر کس میں آیا ہے۔ لیکن قرآن ہی کسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے، ہم پلٹتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں کہ اچھا اس قرآن میں ہمارا ہی ذکر ہے، اور واقعی میں قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو قرآن مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسائل کا حل ہے، زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، سب کی نفسیات فطرت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، تو ہر ایک کی زندگی کا حل ہے اس میں، چاہے کوئی عالم ہو اس کے لیے بھی اس میں ہدایت مل جائیں گی، کوئی عام مزدور ہو اس کے لیے بھی اس میں ہدایت مل جائے گی، کوئی مرد ہو اس کے لیے بھی ہدایت ہے، کوئی عورت ہو اس کے لیے بھی ہدایت۔ کم علم والے لوگ بھی اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ذہین جینیس لوگ بھی اس کو پڑھیں تو اس سے سیر ہو جائیں گے۔ ہر ایک کی فکر کو سامنے رکھ کر یا ہر ایک کے ذہنی غذا کا اس میں سامان مہیا کیا گیا ہے قرآن میں۔ آپ دیکھیں بڑے سے بڑا عالم بھی اس کو پڑھتا ہے اور عام شخص بھی پڑھتا ہے قرآن کو، لیکن کوئی فرق محسوس نہیں کرتی، کتاب سب کے لیے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اور ایک واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے، احنف بن قیس ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ایک بڑے صحابی بھی تھے، ایک شاعر بھی تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، قرآن مجید بہت پڑھا کرتے تھے اور سنتے بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز قرآن مجید کی تلاوت سن رہے تھے تو جو پڑھنے والا تھا اس نے سورہ انبیاء کی جب یہ آیت تلاوت کی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، پھر کہ تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو احنف بن قیس اس بات کو سن کر چونک اٹھے، یہ آیت کو سن کر، کہنے لگے ذرا قرآن مجید تو لاؤ، دیکھو میرا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے پڑھتے کچھ لوگوں کا تذکرہ ملا ان کو کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، آخر شب میں استغفار کرتے ہیں، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر آیا جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, سورہ سجدہ کی آیت ہے. پھر پڑھتے پڑھتے کچھ اور لوگوں کا تذکرہ آیا جن کی شان میں یہ بات کہی گئی کہ وہ لوگ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حال میں خرچ کرتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. سورہ آل عمران میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. احنف بن قیس اپنے آپ کو پہچانتے تھے, کہنے لگے میرے اللہ, میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا. پھر مزید مطالعہ کیا تو کچھ اور لوگوں کا ذکر ملا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دیوانے اور شاعر آدمی کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. سورہ صافات میں آتا ہے. ایسے بد نصیب لوگوں کا مزید اور ذکر ملا ان کو, جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. سورہ زمر کی آیت ہے. تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ملے جن سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی. وہ جواب دیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, شکو کو شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں کیا کرتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے. سورہ مدثر کی آیت ہے. تو احنف بن قیس اگرچہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے لیکن انہیں اطمینان ضرور تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے باغی اور منکروں میں ان کا شمار نہیں, کہنے لگے میرے اللہ, ایسے لوگوں سے میری پناہ, میں ان لوگوں سے بیزار ہوں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ پھر اپنی تلاش شروع کر دی قرآن میں. کیوں انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا؟ کہ فی ہی ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے. تو پہلے تو بہت ہی نیک لوگوں کے بارے میں پڑھے تو کہنے لگے کہ میں اتنا بھی ایسا بھی نہیں ہوں کہ راتوں میں میری پیٹ بستر سے الگ رہتی ہے, اور جب برے لوگوں کے بارے میں پڑھا تو کہنے لگے کہ میں ایسا بھی برا گیا گزرا نہیں ہوں. اب دیکھیے لوگوں کو قرآن سے کیسا شغف ہوتا تھا اور کیسے وہ اپنے بارے میں کھوج لگاتے تھے. آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی, قرآن ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے, اتنی آیات ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے, غور و فکر سے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسے جو لوگ گزرے ہیں جن پر ظلم ہوگا یا جہنم میں ڈالا جائیں گے, میں ایسے لوگوں میں بھی نہیں ہوں. چنانچہ پھر اپنی تلاش شروع کر دی قرآن میں. بالآخر اپنا تذکرہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں ڈھونڈ نکالا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, انہوں نے ملے جلے عمل کیے, کچھ اچھے اور کچھ برے. اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر نظر کرم فرمائے گا, بے شک اللہ بڑی مغفرت والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 102. ساتھ ہی کچھ دوسرے لوگوں کا ذکر بھی ان الفاظ میں وہاں بیان کیا گیا تھا کہ سورہ ہجر میں اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی تو کہنے لگے بس بس, میں نے اپنے آپ کو پا لیا, مجھے قرآن میں اپنا ذکر بھی مل گیا. حمد اور تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھ جیسے گناہگاروں کو فراموش نہیں فرمایا. اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ احنف بن قیس کے واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے. اور اگر ہم پڑھنے کے دوران اپنے اندر یہ ایبلٹی, یہ استعداد نہیں پاتے ہیں یا ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت تک پھر قرآن سے غفلت ہی ہوگی, سمجھیں کہ اس کو غیر اہم سمجھ کر ہم نظر انداز کرتے چلے جائیں گے. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. تو اس میں فی ہی ذکرکم, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو ہر ایک کے لیے اس میں دوا موجود ہے, ہر ایک کی پریشانی کا, مسائل کا, سب کا حل موجود ہے. اس کو پڑھا تو جائے, اس کو کھولا تو جائے, اس کو دیکھا تو جائے. قرآن شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے, ذہنی بیماریوں کے لیے, جسمانی بیماریوں کے لیے, ہر چیز کی شفا ہے اس میں. آپ قرآن کی طرف متوجہ تو ہوں, آپ اس میں غور و فکر تو کریں, تدبر کی عادت تو ڈالیں. یہ قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے, دن رات ہمارا اس کا ساتھ ہو, قرآن ہم سے چھوٹنے نہ پائے کبھی. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت لگتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو اس سے جوڑے رکھے, کبھی ہم کو قرآن سے دور نہ کرے, ہم غافل لوگوں میں نہ ہو جائیں. روزانہ کچھ آیات ہم پڑھنے والے ہوں سوچ سمجھ کر, جس کے مطابق ہم عمل کرنے والے ہوں. اس کتاب میں ہمارا ہی ذکر ہے, آپ کا, میرا, سب انسان کا, ہر شخص. اور ہر شخص بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. وہ کسی بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا نا بنت الاسلام کی کتاب میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوں تو میں قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے ہمیں. ایک اور چیز بھی جو ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں اور کبھی بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو دعا اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے، بلکہ دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتنی استقامت کے ساتھ اس پر ثابت قدم جمے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہو رہا ہے، کتنا آپ جڑے ہوئے ہیں، کتنا آپ کا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ نہ دیکھیں کہ جو چیز مانگی تھی وہ مل گئی، یہ دیکھیں کہ آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہوا اللہ تعالیٰ سے. یہ اصل چیز ہے اور یہ اصل کمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کو اتنی سمجھ بوجھ دے کہ واقعی میں ہم قرآن کو سمجھنے والے بنے. جب قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں تو ہم کو ہر لفظ اس کا سمجھ میں آئے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں بات سے مجھے منع کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سوچ کر قرآن کو پڑھیں، ایسا تدبر، ایسا فہم، ایسا ادراک ہمیں ہو قرآن پڑھنے سے، اللہ کے الفاظ، اللہ کی آیات ہمیں سمجھ میں آنے لگیں. اس کے لیے خاص اللہ تعالیٰ سے دعا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں دعا پلس محنت، یہ دونوں چیزیں مل کر انسان اسی سے آگے بڑھتا ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ بس مجھے اپنے ذات پر بھروسہ ہے، میں سب کچھ کر لوں گا، میں بہت ذہین ہوں، میں بہت عقل مند ہوں. نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی صرف دعا پر اکتفا کر لے کہ دعا کر لے اللہ تعالیٰ مجھے بہت اچھا بنا دے، مجھے نیک بنا دے، مجھے صالح بنا دے. تو صرف دعا سے نہیں ہو سکتا، ساتھ میں کوشش بھی کرنی پڑے گی. آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، ان راستوں کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ جو راستے آپ کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور کون سے راستوں سے بچنا ہے تاکہ آپ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون